از دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے
ہیں. فون سے رابطہ کرتے ہیں, 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر ہماری سعدیہ اسد ہیں. اور آج جیسا کہ میں نے فیس بک پر لکھا, آپ سب کے لیے تو یہ خوشخبری ہوتی ہے جب ہمارے ایک بہت ہی پیارے مہمان ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب, وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ, آپ ہمیشہ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالتے ہیں ہمارے لیے. اور سننے والوں کو میں بتا دوں کہ آج ویسے اگر آپ چاہیں, کیونکہ جیسے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو اب بتا دوں اور آپ لوگوں کو تو پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً ہمارا پروگرام اپنے اختتام پر ہے اور آج کا 2 کو ہم آخری پروگرام کریں گے, 2 جنوری کو. تو ڈاکٹر صاحب سے اگر بہت مختصراً آپ اپنی کہانی سنا کے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد میں آپ کا فون نمبر خود لے لوں گی. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اور میں تو آپ کی بات سن کر تھوڑا سا اداس ہو گیا ہوں.
کیوں؟ اچھا, آپ
پورے پاکستان کے لوگ جو اردو پڑھنے والے سننے والے یہ تو منتظر رہتے ہیں, اور اتنی اچھی باتیں آپ کرتی ہیں, اتنا دل لوگوں کا بہلتا ہے اور ان کو زندگی آسان لگتی ہے.
ڈاکٹر صاحب میں جیسے کہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ مطلب میرا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک میسنجر ہوتا ہے, تو میرا کام ہے پیغام کو پہنچانا, اور پھر آپ جیسے جو سچ مچ کے مہربان اور اچھے لوگ ہیں ان کی وجہ سے مجھے بڑی, میں ایک جائزہ لے رہی تھی پروگرام کے ختم ہوتے دیکھ کر. 2012 میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا, اور میں نے دیکھا کہ اس میں کتنے سینکڑوں لوگوں ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت خوشی کی باعث ہے ہم سب کے لیے یہ بات. تو اس تبدیلی میں جن لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے ان میں سے ایک آپ ہیں, ڈاکٹر ہمارے منظور صاحب ہیں, اور ڈاکٹر اعجاز مسعود ہیں. ویسے تو بہت لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ میں آنکھیں بند کر کے کہہ دیتی ہوں کہ یہ آپ ہمارا کام کر دیجیے.
لیکن اس کی پوری تبدیلی کا محور تو آپ ہیں اور آپ کا پروگرام ہے, تو آپ کو بہت بہت مبارکباد سکسیزفلی اتنا لمبا شو کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ یقیناً آپ اس سے اچھے کام اور کریں گی, لیکن بہرحال یہ تو ہمیشہ یاد رہے گا, لوگوں کے دلوں پہ نقش ہیں آپ کی یہ جو ہمت بڑھانے والی باتیں ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویسے ڈاکٹر صاحب کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے ریڈیو کے پروگرامز ہیں یہ کافی سنے جاتے ہیں پاکستان کے اربن ایریاز میں, یا صرف ہم ریموٹ ایریاز میں سنے جاتے ہیں؟
نہیں, یہ ریموٹ ایریا میں, دیہاتوں میں, چھوٹے قصبوں میں, دور دراز علاقوں میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن مجھے جو اچھا فیڈ بیک کئی دفعہ مجھے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں, شہر کے لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا پروگرام سنا, اور پھر میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو بہت باقاعدگی سے پروگرام سنتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ یکساں مقبولیت ہے اور لوگ سنتے ہیں, وقت ملتا ہے. لوگ ہر وقت جو کہتے ہیں نا کوئی تنقید والے پروگرام نہیں سننا چاہتے, وہ اس قسم کی باتیں بھی سننا چاہتے ہیں جیسے کسی کا جو ہے دکھ درد بانٹا جائے. یہ تو مجھے تو ہمیشہ اچھی, کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں شخص ملتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ تو میں نے اس پروگرام میں سنا تھا.
ڈاکٹر صاحب بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک جیسے انٹرنیشنل بھی ایک یہ ایک تصور بنتا جا رہا ہے. میں یہاں پہ ٹیلی ویژن پر دیکھتی ہوں تو روز بروز مجھے ایسے پروگرام زیادہ سننے میں آتے ہیں جو کہ انسانوں سے متعلق ہوتے ہیں, ان کی زندگیوں سے متعلق, کیونکہ شاید لوگ تھک گئے ہیں اب سیاست سے, اور جو سیاست کی ایک بے رحمی ہے اس سے, تو ان کا دل چاہتا ہے کہ کہیں ان کو ریلیف ملے تھوڑا سا, تو اس طرح کے پروگرام ہو جاتے ہیں.
ایسا ہی ہے جی, ایسا ہی ہے. زندگی کیا کہتے ہیں, زیست مشکل ہے اسے اور بھی مشکل نہ بنا. تو پہلے ہی ایسی چیزیں ہیں, آپ پھر شام کو کوئی ایسا پروگرام سنیں, کوئی ٹی وی لگائیں جس سے خوشگمانی کی بجائے بدگمانی ہی نظر آئے, تو ظاہر ہے انسان اس سے پھر تنگ ہی آئے گا نا جی ایک وقت.
بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے آج جو پرومو لگایا, تو حالانکہ آپ کی جو میں ویب سائٹ پہ دیکھتی ہوں تو بے شمار کہانیاں آپ کے یہاں, اور مجھے تو پتا, خیر آپ کا تو لاکھوں میں ہے ان لوگوں کا, لیکن مجھے ہمیشہ, اور مجھے پتا ہے یہ آپ کا بھی پسندیدہ چیز ہے کہ آپ کسی بچے کی مدد کر سکیں خاص طور پہ تعلیم میں, تو میں نے وہاں سے وکاس کی کہانی لی ہے, اس کو میں نے اپنی فیس بک پہ ڈالا ہے. ہمارے سننے والے بہت سارے فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اس کہانی کو دیکھ رہے ہیں. میں چاہتی ہوں میں تھوڑے سے ان کے نام پڑھ دوں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ہم فیس بک پر آپ کے میسیجز دیکھیں گے جو آپ ڈاکٹر صاحب کو لکھیں گے. تو حاجی آصف صرف اور لطیف خان, سلیم بٹ, جمعہ دین تنہا, اچھا, انس مون, زاہد جاوید, فاروق احمد ڈار, خان اشفاق, بخزادہ سالار زئی, یہ باجوڑ سے انہوں نے لکھا ہے, اور روشن یا صاحبان, بہت شکریہ آپ سب کا. اور ڈاکٹر صاحب کے لیے آپ میسیجز لکھ سکتے ہیں, لیکن اب آپ وہ کہانی سنیے. یہ کہانی میرے مطلب پروگرام کی نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر صاحب کا جو ایک بہت بڑا مشن ہے اخوت کے نام سے, تو اس میں ایک بچے وکاس کی کہانی ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے یہ بچہ کون ہے, لیکن پہلے اس کی آواز.
اسکول کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے اسکول جاتے کہ ہماری زندگی کچھ اچھی بن جائے گی. پہلے جب آئے تھے ہم بہت برے لگتے تھے, سارے لوگ کہتے تھے جاؤ ہم نہیں ادھر پڑھاتے تم لوگوں کو, تم اچھے لوگ نہیں ہو. تو یہ قوت علی بولتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک اسکول کھولا جائے گا جس کے بہن بھائی کے سارے کو لے کر آنا ہے. پھر ہم نے آہستہ آہستہ شروع کر دیا اور اس کی وجہ سے ہم آج ادھر بیٹھے ہیں. تو آج اچھا ماں باپ کے ساتھ بولتے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں, کچھ اچھی بات کرتے ہیں تو سارے ہمیں بلاتے ہیں. بڑا ہو کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, لوگوں کی مدد کرتا ہوں, اس لیے میں پڑھائی شروع کر رہا ہوں.
تو ڈاکٹر صاحب یاد ہے بچہ آپ کو وکاس؟
جی جی مجھے بالکل اس کی آواز سے یاد آ گیا. یہ ہمارا جو دفتر ہے نا جی, اس کے ساتھ ہی جھگیاں ہیں خانہ بدوش. تو ہم نے ایک دن دیکھا کہ بھائی وہ بچے باہر گندگی میں کھیل رہے ہیں, تو ہم نے اپنے دفتر کے بیک یارڈ میں ایک ٹینٹ لگا کر تو ایک چھوٹا سا اسکول شروع کر دیا. تو ایسا ایسا 30-40 بچے ہو گئے.
اچھا.
تو پھر ہم نے, یہ بچے ماشاءاللہ ذہین تو ہیں لیکن فزیکلی انڈر نورش تھے اور ان کی صحت اچھی نہیں تھی. پھر ہم نے دوپہر کو کھانا شروع کر دیا ان کے لیے, تو جس سے وہ اور شوق سے آنے لگے. بچے تھے, بچیاں تھیں, تو انہیں میں سے مجھے ابھی بھی اس کی آواز سے میں نے پہچانا ہے وکاس جو ہے.
تو یہ کتنے سال پرانی بات ہے جب آپ نے یہ شروع کیا اسکول؟
اسکول تو مخل تین سال پہلے شروع کیا.
اچھا.
تو یہ ہمارا دفتر وہاں جب بنا تو حال ہی میں ہم وہاں پر, ہمارا سب 3-1 سال ہوئے. وہ بس یہ بچے ادھر نظر آئے تو ہم نے کہا کہ چلے, ہمارا اسکول کھولنے کا ارادہ تو نہیں تھا, ہم وہاں پر تو ہمارا قرضوں کا دفتر ہے, لیکن ان کو دیکھ کے پھر ہم نے کہا کہ چلے ایک اسکول بھی بناتے.
لیکن ڈاکٹر صاحب اب تو بہت
ٹیچرز آ گئے.
جی آپ تو اب آپ کا پروگرام تو تعلیم میں تو بہت آگے ہے. کالج آپ نے اتنا زبردست بنایا ہے, بلکہ آپ نے ہمارے ایک بچے کو جو کشمیر کا تھا زلزلے میں جس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا, اس کو بھی آپ نے اس اسکول میں ایڈمیشن دلایا تھا. جی جی
جواد.
اچھا جواد, پتہ نہیں جواد مجھے پیغامات بھیجتے رہتے ہیں, کچھ پتہ نہیں ان کی کیا, کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات میں.
پڑھتا رہا 2 سال وہ, لیکن اس کی وہ بہت غیر معمولی اس کی کارکردگی نہیں تھی, لیکن پھر بھی وہ پاس تو ہو گیا. تو اب وہاں پر وہ ایک واپس چلا گیا ہے مظفر آباد میں, تو وہاں پر ایک ٹیکنیکل کالج ہے, وہاں پر اس کو داخلہ مل گیا. وہ وہاں پر اب ڈپلوما کر رہا ہے اپنا کسی انجینئرنگ کے کسی شعبہ میں.
تو خیر یہ تو ٹھیک ہے, بہت اچھا. کیسے آپ کو یاد رہتی ہیں ساری باتیں, سب بچوں کی, سب کی یاد رہتی ہیں آپ کو؟ اچھا اچھا, اب میں آپ کی کو یاد دلاتی ہوں کچھ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو آپ نے سنی, دیکھیں آپ کو کتنی یاد آتی ہیں یہ کہانیاں. آج ذرا سا میں چاہ رہی ہوں کہ ہم یاد کریں پرانے قصوں کو. لیکن آپ بتائیے, آپ نے پچھلی دفعہ کچھ لوگوں سے وعدہ کیا تھا, تو کیا آپ نے کافی کچھ کر دیا ان کے لیے, کیا ہوا؟
جی, ایک ہمارے بھائی جو کھوسو صاحب ہیں, ان کو تو ہم نے, ان سے میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے ایک رقم ہمیں بتائی تھی کہ اس سے ان کا کاروبار شروع ہو جائے گا, دکان بنا لیں گے وہ.
اچھا.
وہ تو بالکل پیسے ان کو پہنچ گئے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو دوسرے, ایک آپ نے کشمیر کی کہانی سنائی تھی, تو ان سے ہمارا اسپیشل, ہم نے پنڈی سے بھیجا تھا ایک آدمی, اس نے ان سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہ 1,20,000-1,10,000 بتا رہے تھے نا.
جی جی جی.
تو انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے 30,000 روپے سود پہ لیے ہوئے ہیں اور باقی جو پیسے ہیں وہ میں نے عزیز و اقارب سے لیے ہوئے ہیں.
اچھا,
تو وہ 30,000 روپے اگر آپ میرے فوری طور پر ادا کروا دیں تو میں واپس اس دنیا میں آ جاؤں گا. تو ان کو 30,000 روپے کا چیک آج بھیج دیا گیا ہے, وہ انشاءاللہ ایک یا دو دن میں مل جائے گا. تیسرے پوکارا میں وہ جو ایک صاحب ہیں جو دکان کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بچے کی نوکری کے لیے, تو ان کے ساتھ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے گفتگو, اور امید ہے انشاءاللہ 2-3 دنوں میں وہ بھی مسئلہ طے ہو جائے گا.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ کچھ ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن کچھ کہانیاں تھیں ان میں سے, تو آپ نے جو میری کہانی میں جن لوگوں سے آپ ملے اور جن کی آپ نے مدد کی, ان میں سے کون آپ کو یاد ہے, مطلب ایسا شخص جو آپ کو یاد ہے ابھی تک؟
نہیں, مجھے اکثر لوگ یاد ہیں, جب آپ نے باتیں دہرائی ہیں تو مجھے وہ پھر یوں لگا جیسے وہ میرے سامنے ہیں. جواد ہے, خیر وہ تو بڑا پیارا بچہ ہے. پھر ادھر گوادر سے اور بلوچستان سے کئی بچے تھے, فاٹا سے کچھ لوگ تھے. تو بس نیکی کر دریا میں ڈال, بھول جانا چاہیے
ڈاکٹر صاحب اس کو, تو بھول جانا چاہیے, مگر جب ان کا ایک اچھا سا انجام ہوتا ہے نا کہانیوں کا, اس کو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم بار بار دہرائیں, کیونکہ یہ بھی تو سننے والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ان کی زندگی بھی ایسے بدل سکتی ہے جیسے ان لوگوں کی تبدیل ہوئی.
جی نہیں, یہ تو خیر ہے, اچھی چیز جب یاد آتی ہے تو ایک تھوڑی سی تسلی اور اطمینان ہوتا ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو ہماری تو اتنی غلطیاں ہیں, اتنی کوتاہیاں ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی سی اچھی چیز کر دی تو شاید یہی اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اور ہمارے لیے جو آخرت کا سامان بن جائے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ہم بھی جس طرح آپ کہتی ہیں نا کہ آپ ایک میسنجر ہیں اور پیغام پھیلا رہی ہیں, ہم بھی تو یہ دوسروں کی ہی جو عطیات ہیں, دوسروں کی جو ہمیں سپورٹ ہے اس کو آگے پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. تو ہمارا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے جو فرق ہے, کیونکہ ایک بہت ہی پاکستان میں لوگوں کے دل میں نا ڈر بیٹھ گیا ہے اس بات کا کہ وہ جو کچھ پیسہ اگر کسی کو دیں گے تو شاید وہ صحیح جگہ استعمال نہ ہو. تو کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جنہوں نے یہ اعتماد کمایا ہے اپنی ایمانداری کی وجہ سے, کہ لوگ ان کے ہاتھ میں لاکھوں کروڑوں روپے دے کے سمجھتے ہیں کہ بس یہ بہترین جگہ پہنچ جائے گا. تو خوش قسمتی ہے لوگوں کی کہ ان لوگوں میں سے آپ اکیلے نہیں ہیں, کئی لوگ ہیں ایسے اور ان میں سے آپ بھی ہیں. جی بالکل, مجھے تو آپ کی یہی بات اچھی لگتی ہے کہ آپ کبھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں پاکستان میں ایسے بہت لوگ ہیں, اور میرا بھی یہی یقین ہے کہ دنیا بھر میں اچھے لوگ زیادہ ہیں.
بالکل, دنیا میں آپ دیکھیں, آپ امریکہ بیٹھی ہیں, وہ بل گیٹس ہیں, وارن بفٹ ہیں, کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو کچھ بھی ان کو انہوں نے کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں.
اور وہ تو ایک چھوٹا سا لڑکا ہے فیس بک والا, وہ تو دیکھیے کتنے ینگ عمر میں اس نے اپنی ساری چیزیں, اتنی ساری ڈونیشن دے دی لوگوں کے نام.
جی جی دیتی ہیں, مطلب اس سے بڑا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں ہم کسی اس طرح کے جذبے کا.
جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جس بچے کو یاد کیا تھا نا قاسم, اس کا نام ہے, میں سادیہ سے کہوں گی کہ قاسم کی کہانی سنائیں, کیونکہ اچھا آپ کو, مجھے ویسے یہ ایک عجیب بات ہے لیکن پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا کیا یا نہیں, لیکن پہلے ہم قاسم کی کہانی سنتے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا جب آپ نے اس کی مدد کی.
میں محمد قاسم گاؤں پیرومر ہے ضلع خضدار سے مخاطب ہوں. میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. 4 فرد پر مشتمل میرا فیملی ہے جن میں میری والدہ, میں, مجھ سے چھوٹے ایک بھائی اور ایک بہن بھی ہے جس میں گھر کا سربراہ میں ہوں. والد کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے لیور کی ڈیزیز تھے, جگر کی بیماری نہیں ہوتے وہی تھے, اس کو جگر کی بیماری تھے تو اس کے کوئی علاج بھی نہیں تھے, لیکن غریبی بھی ہے کچھ خاص علاج بھی نہیں کروا سکے, لیکن جتنے بھی کروا سکے لیکن اس سے ٹھیک نہیں ہوئے. پھر 1999 میں کافی چھوٹا تھا, تقریباً 5-6 سال کا تھا, تو اس کا انتقال ہو گیا اس ٹائم. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو نانا نے اپنے گھر لے گیا, لیکن 6 ماہ پہ ٹھہرے ہم لوگ, پھر ماں نے اٹھا کے ہمیں اپنے گھر میں لے کر آئے یہیں پہ پرانے والے. بچپن سے ہمارے والدہ ہمیں تعلیم کی روشنی سے آگاہ کرتا رہا. غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر کا چولہا کئی روز کے بعد جلتا تھا, سوکھی روٹی پہ ہی وقت گزارتے رہے, لیکن دل میں علم کی شمع کا جستجو بڑھتا رہا. دراصل تو غربت علم سے نا آشنائی کا نام ہے. آخر کار اپنی غربت کو ایک طرف رکھ کر ٹھیک 2003 کو میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں داخلہ لیا. پہلے ہی سال میں اپنے جماعت میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ میرے محنت کو دیکھ کر میرے اساتذہ نے کافی میرے حوصلہ افزائی کی، جس کی وجہ سے میرے دل میں علم کی جنون اور برپا ہو گیا۔ اگلے سال میں نے اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کی بھی اسی اسکول میں داخلہ کرایا، وہ بھی اپنے جماعت میں نہایت اچھی نمبروں سے پاس ہوتے تھے۔ اسکول سے فارغ ہو کر میں اور میرا چھوٹا بھائی گاؤں کے کھیتوں میں محنت مزدوری کرتے تھے، جن کے معاوضے میں کچھ پیسے ملتے تھے، جس سے اسکول اور گھر کی اخراجات بمشکل چلتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد چار جماعت پڑھ کر میرے بھائی اور بہن نے اسکول کی پڑھائی چھوڑ دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر سے کافی دور 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا گاؤں واقع ہے، اور یہاں سے اسکول جانے کے لیے ہمیں روز لوکل گاڑیوں میں جانا پڑتا تھا۔ اصل وجہ یہ تھا کہ گاڑیوں میں ہمیشہ بھیڑ ہونے کی سبب جگہ نہیں ملتا، کبھی کرایہ کے بہانے نہیں اٹھاتے، کبھی کبھار تو ہمارے لیے رکتے بھی نہیں تھے۔ لیکن اس حال میں میں نے اپنی پڑھائی قائم رکھا۔ ٹھیک 2012 میں میں نے میٹرک پاس کیا۔ اس سے آگے میں کسی اچھے ادارے میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے شہر کے اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کرنا کسی غریب کے لیے ادھوری خواب کی مانند ہے۔ آخر کار میں نے 11ویں جماعت کے لیے ڈگری کالج میں ایڈمیشن لیا، لیکن اب بھی روز مجھے بڑی دقتیں برداشت کرتے ہوئے لوکل گاڑیوں میں شہر تک پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اب بہن بھائی بس ایسے ہی گھر میں بیٹھے ہو، کیا کریں گے؟ اب گھر میں تھوڑا بہت ان کو پڑھاتا ہوں، لیکن اسکول نہیں جا سکتے۔ میں کافی مشکل سے جاتا ہوں، یہ گاڑیاں جو اتنے بہانے کرتے ہیں، کم سے کم 40 روپیہ ایک سائڈ کا کرایہ بن گیا ایک سائڈ کا، تو وہ کہتے کرایہ دے دو ورنہ ہم نہیں اٹھاتے، ڈیزل مہنگا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پتہ نہیں کس حال میں میں جاتا ہوں، کبھی کبھار جا بھی نہیں سکتا۔ پہلے جو وڈ ہمارے یہاں پہ ایک جگہ ہے نا، گاؤں ہے وڈ، تو وہاں سے گاڑیاں جو آتے تھے ہم ان میں بالکل ٹھیک سے جاتے تھے، لیکن جگہ نہیں ہوتی، پھر بھی ہمارے لیے ایک امید تھی۔ لیکن جب سے وہاں کا ایک مسئلہ اٹھ گیا ہے، وہی تقریباً ایک سال پورا ہوگا، وہاں کے سارے گاڑیاں بند ہیں، بالکل ایک گاڑی بھی نہیں آتے وہاں کے۔ مسئلہ ان کا یہی تھا کہ دو سردار تھے، دو سرداروں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، کہ اس نے کہا یہ لوگ میرے ہیں یہ لوگ میرے ہیں، بس اس کے بیچ میں جو وار تھے ان کے ہوتے تھے، تو ان کے درمیان ان کے بیچ میں لڑائی ہو گئے۔ اب وہ لڑائی ابھی تک جاری ہے، ابھی تک ان کے درمیان میں غصہ پایا جاتا ہے، تو وہ سارے گاڑیاں بند ہے، بس یہی ہمارے علاقے کے دو چار گاڑی ہیں، وہ آتے ہیں ماشاء اللہ، اتنے بھیڑ ہوتے ہیں، اتنے بھیڑ ہوتے ہیں، کرایہ ڈیلی کا 80 روپے کرایہ بند۔
تو ڈاکٹر صاحب یہ تو قاسم تھے، یاد آ گئے نا اب آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب جی، قاسم یاد آ گئے نا؟
جی جی بالکل بالکل۔
اچھا، تو قاسم کو آپ نے مدد بھی کی تھی، اور اصل میں پہلے تو یہ کچھ بنا تھا کہ ان کو موو کر دیا جائے وہاں سے، یہ شہر چلے جائیں، لیکن پھر ان کی آپ نے کچھ مدد، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ قاسم ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑا۔
جی قاسم، آپ کہاں پر ہیں؟
جی جی قاسم،
السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام،
الحمد للہ۔
تو
الحمد للہ آپ لوگوں کی، ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟
جی الحمد للہ، قاسم آپ کی آواز سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔
تو اب آپ ہمیں اور بھی خوش کیجیے اور بتائیے کہ کیا ہوا پھر، ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا آپ کے لیے اور اس کے بعد کیا ہوا؟
جی جی، ڈاکٹر صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں، دل سے مشکور ہوں میں، اور میری فیملی بھی اس کے بے حد مشکور ہے۔ اللہ پاک ایسے انسان دنیا میں بہت کم پیدا کی ہوئے اللہ پاک نے، جو اوروں کو جن کو دیکھا بھی نہیں ہے، جن سے ان کی پہچان بھی نہیں ہے، وہ غائبانہ ان کی مدد کرتے، تو اللہ پاک اس کا اس پہلی بات کہ اللہ پاک اس کو بہت بہت اجر ثواب نصیب عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ، الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے جو امداد کی، مدد کی، اس سے اس وقت جن حالات سے میں گزر رہا تھا، اس وقت میرے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئے، کافی، اگر میں کسی اور کو پڑھا نہیں سکا، کم سے کم میرے حد تک کافی وہ مثبت رہے ہیں، جو امداد کی ڈاکٹر صاحب نے، تو ان کی بدولت میں نے اپنی پڑھائی آگے بھی جاری رکھے، اور الحمدللہ اس وقت میں بی ایس سی کا بھی امتحان بھی دے چکا ہوں، ابھی رزلٹ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں۔
اچھا،
تو اللہ نے چاہا ابھی میرا آگے میرا جو تیاری ہے اللہ خیر کر لے، انشاءاللہ ایم ایس سی کرنے کا زولوجی میں، تو اس کے لیے میرے پریپریشن بھی چل رہے ہیں، تو باقی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک بکر صاحب کو تاحیات سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رکھے۔
ویسے قاسم میں یہ کہوں گی, سوری, کیونکہ پروگرام میں اور بھی کئی لوگ ہیں شامل, ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب, مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ ایم ایس سی ایم اے یہ سب کرنا کچھ بہت زیادہ سود مند نہیں ہوتا نوکریاں حاصل کرنے کے لیے. آپ کچھ مشورہ دے سکتے ہیں قاسم کو کیا کرنا چاہیے؟
جی بالکل, پہلے تو میں قاسم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے کتنے مشکل حالات میں ہمت نہیں ہاری. تو یہ تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں کہ قاسم زندگی میں انشاءاللہ ہمیشہ آگے بڑھے گا, یہ مجھے یقین ہے. جو وہاں سے نکل کے جس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تو وہ انشاءاللہ اور آگے جائے گا. تو دوسری بات آپ کی درست ہے, نوکری ملنا مشکل ہے, لیکن بہرحال یہ استاد بن سکتے ہیں, یہ سی ایس ایس کر سکتے ہیں, یہ کوئی اور کام کرنے کے علاوہ پھر اگر یہ چھوٹا سا کوئی کاروبار شروع کر کے اس سے بھی ترقی کر سکتے ہیں. تو یہ ترقی کی بنیاد جو ہے نا جی, نیک نیتی اور محنت ہے, تو وہ تو ان میں ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوگی ان کے ساتھ مستقبل میں بھی رابطہ رکھ کر, اگر یہ اور پڑھنا چاہتے ہیں, اور بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کریں گے, کیونکہ یہ اس قسم کے بچے سے بچوں کی مدد کر کے نا تو دلی خوشی اور ایک سکون ملتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عزت نفس بھی رکھتے ہیں اور ہمت اور جذبے سے بھی کام لیتے ہیں, اور جو منزل انہوں نے منتخب کی اس کے لیے وہ کتنی محنت کرتے ہیں, اور پھر اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں. تو قاسم, مجھے بڑی خوشی ہوئی, پتہ نہیں ہم نے کچھ کیا چھوٹا موٹا کام آپ کے لیے یا نہیں کیا, لیکن بنیادی طور پر یہ آپ کے اندر کی جو جستجو ہے, آپ نے جیسے کہا کہ علم کی جستجو ہے, اور کتنی خوبصورت باتیں اس وقت بھی آپ نے کہی تھیں کہ غربت جو ہے یہ تو علم سے محرومی کا نام ہے, جہالت کا نام ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر ہم مستقبل میں ایک دفعہ پھر دیکھیں کہ ہم کیسے مل جل کر آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں.
بس مجھے تھوڑی سی شکایت ہے قاسم, کیونکہ مجھے بہت یہ خواہش تھی, آپ نے مجھے یاد ہے کہ موٹر سائیکل پھر لے لی تھی ایک, کیونکہ آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے گاؤں سے آنے جانے کا تھا. تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو پھر لے کے جا سکتے تھے اس موٹر سائیکل پہ, کس لیے انہوں نے نہیں پڑھا پھر؟
جی بات اصل میں یہ ہے نا, جو جی جی میں سن رہا ہوں بالکل
جی,
جو میرے چھوٹے بھائی ہیں
جی,
جو میرے چھوٹے بھائی ہیں, ایک تو ہمارے گھر کے حالات ناگزیر, بہت ہی خستہ حال تھے ہمارے گھر کے بھی, یہاں پہ گھر بھی چلانا ہے نا ہمیں ساتھ میں. تو میرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ تو ان حالات کی وجہ سے انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی, گاڑیوں کی وجہ سے, جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے بھائیوں نے بتایا تھا. تو اس وقت گاڑیوں کا مسئلہ تھا, ساتھ میں گھریلو جو اخراجات تھے ان کی وجہ بھی تھی کچھ. تو پھر بعد میں ایک بار کہ جو میری چھوٹی بہن تھی, ہمارے یہاں پہ جو ہوتے ہیں بلوچ جو قوم ہوتے ہیں نا, یہاں پہ تھوڑے سے بچیاں بڑی ہو گئی تو پھر ان کی شادی کی باتیں ہوتی ہیں.
اچھا,
تو جو میرے بھائی جی, جو بھائی تھا الحمدللہ, بھائی کو میٹرک پاس تک میں نے پڑھوایا, میٹرک پاس کیا ہوا ہے انہوں نے, لیکن ابھی ریگولر وہ نہیں پڑھ سکتا, وہ خرچہ جو اخراج آتا ہے وہی چلا رہا ہے. میں پڑھ رہا ہوں اور ساتھ میں ٹیوشن بھی دے رہا ہوں سچن چاہے چلو خود.
بس قاسم, سمجھ میں آ گئی بات, اور بہت خوشی بھی ہوئی مجھے, اور یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے خاندان میں ایک شخص بھی جب پڑھ جاتا ہے اور آپ نے میٹرک کرایا, یہ بھی بڑی بات ہے. تو بہت شکریہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ابھی کہا کہ ایسا نہیں ہے, اب تو آپ اس خاندان کا ایک حصہ ہیں, میری کہانی کا جو خاندان ہے, اور ہمارے جو ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں وہ مجھے پتہ ہے ہر ایک کو یاد رکھتے ہیں. تو آپ ضرور ان سے کانٹیکٹ میں آئیے گا کبھی. آپ کو
یہ مجھے قاسم سے ضرور کہیے کہ مجھے یہ میسج بھیج دے یا ای میل کر دے یا کسی طریقے سے رابطہ کر لے, یا اپنا فون نمبر مجھے بھیجوا دے, میں ان شاء اللہ تعالیٰ اسے رابطہ رکھوں گا.
جی ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحب, ماجد زمان شانی, میراج الحق, خالد خان, عثمان علی, اور ماجد زمان شانی نے بہت سے میسیجز بھیجے ہیں کہ ہمیں فون کر لیں. آج کے دن میں معذرت چاہوں گی ماجد, آج ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم ان لوگوں کو لینا چاہ رہے ہیں جو کہ پروگرام میں آئے اور انہوں نے اپنی کہانی سنائی. تو ایسے ہی ایک مہمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ان کا نام ہے بلقیس. جی بلقیس, السلام علیکم. بلقیس
السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب.
السلام علیکم بھائی صاحب.
جی وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں بلقیس؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں ہمایوں صاحب ہمارے گھر کے شکر گزار ہوں, اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. میں بس اس وقت بسرے میں ہوں سر.
آپ کی آپ کا کچھ ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ تھا نا بلقیس؟ تو آپ لوگوں نے پھر کیا کیا؟ آپ نے کیا دل تھا کہ کچھ چھوٹا سا کام شروع کریں؟ کیا کیا پھر آپ لوگوں نے گھر میں اپنے جب ڈاکٹر صاحب کی جی
جی باجی مجھے ڈاکٹر صاحب کی مدد سے 60,000 روپے ایک دفعہ بھیجا تو شاید وہ کسی اور کو گئے تھے, تو دوسری دفعہ جب مجھے بھیجا تو پھر ان کو لے کر میں اسلام آباد گئی, ادھر میرا چیک اپ ہو گیا علی میڈیکل میں ڈاکٹر فرید الجمہ جمہوری صاحب سے.
اچھا,
تو کچھ دن وہاں پہ بیٹھ گئے تو بھی بس ادھر وہ پیسے بھی ختم ہو گئے اور علاج میں نے کیا تو فرید صاحب نے کہا کہ جمہوری صاحب نے 3.5 مہینے کے بعد آپ آ جاؤ, آپ کا آپریشن کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ تو 3.5 مہینے کے بعد میں نے یہ 1 روپے کا میرا وہ علاج نہیں ہو سکا, ادھر میرا ایم آر آئی ہو گیا اور الٹرا ساؤنڈ ہو گیا اور بس ٹیسٹ میں سارے پورے ہو گئے. تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا 3.5 مہینے کے بعد آپ کا دیکھتے ہیں ورزش, یہ طریقہ کار ان کو کرو. تو میرا والد صاحب خود بھی آرمی سے ریٹائر ہے تو اس نے بھی مجھے کچھ وہ جو آرمی میں کرواتے وہ بھی پریکٹس مجھے کروایا جو ورزش کے, لیکن نہیں ہو سکا. اس کے بعد جب میں یہاں پہ آئی تو پھر مجھے مطلب بہت پین ہو گیا. پھر اس کے بعد میں گلگت سی ایم ایچ میں 3.5 مہینے مجھے ٹینسس لگائے, فیزیوتھراپی کیا, میرا ہیٹ لگاتے تھے. 3.5 مہینے کے بعد میرا خرچہ برداشت نہیں ہو سکا کیونکہ میرے والد صاحب کا 10,000 روپے جو ہے وہ تنخواہ دیتے ہیں تو پینشن ہے وہ, اس لیے بس گھر کا خرچہ ہی نہیں.
تو بیٹا آپ ایک بات بتائیے مجھے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کیا آپریشن کی کوئی فیس مانگی تھی, کوئی پیسے تھے آپریشن کروانے کے یا مفت میں ہو رہا تھا؟
علی میڈیکل میں قدم قدم میں بھیجا جاتا ہے, ادھر ہمارے کوئی بھی نہیں. ہوٹل میں 1,000 روپے دن کا ہوٹل کا جو کھانے کا خرچہ, پھر میرے ساتھ میرے ماں اور باپ بھی آ جاتے ہیں نا میڈم.
ٹھیک ہے, ہزار بچی ہیں آپ کے ساتھ,
کافی مسئلہ ہوتا ہے نا ابھی پاکستان کے بھی تو کافی مہنگائی ہے, تو اس وجہ سے بس وہاں سے میں ادھر چھوٹی اسکول میں پڑھائی کرواتی تھی, بی اے پاس کر کے بعد پھر اسکول میں بھی بس میں کھڑی ہو کے پڑھائی.
اچھا, اب میں ایک کام کروں گی, ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ ویسے یہ کام شاید میں بھی کر سکتی ہوں کہ ڈاکٹر سے کسی سے کانٹیکٹ کرنا, لیکن آپ کا کوئی ہے ایسا کانٹیکٹ کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کے لیے جہاں مفت ان کا ہو سکے آپریشن؟
یہ اس وقت کیا گلگت میں ہے؟
جی جی ہاں, گلگت میں ہے اور وہاں اسپتال نہیں ہے
علم, لیکن میں ہمارا دفتر وہاں پر ہے تو میں اپنے دفتر والوں سے کہوں گا وہ ان سے رابطہ کر کے تو وہ کسی اچھے اسپتال میں وہاں پر گلگت میں دکھا سکیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اگر اس کا بھی مجھے رابطہ دوبارہ آپ کے ذریعے سے مل جائے تو ہم گلگت کے اپنے دفتر سے کہیں گے کہ وہ وہاں پر ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر دیکھیں گے وہاں پر کوئی ملٹری اسپتال ہے یا وہاں پر سرکاری اسپتال ہے تو ہم ان شاء اللہ لے جائیں گے ان کو وہاں.
ملٹری ہاسپٹل ہے کیونکہ میں ایک دفعہ گلگت گئی تھی اور میں اچانک بہت بیمار ہو گئی تھی تو پھر مجھے وہیں جانا پڑا تھا, تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہاں پر ایک گلگت میں ہے ہاسپٹل اور بہت اچھا ملٹری کا ہاسپٹل ہے وہ جو ہوتا ہے.
جی ضرور, ہم ان کا ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر لے کے جائیں گے.
تو بالکل ٹھیک ہے, پھر ہم ڈاکٹر صاحب کو آپ کا نمبر دے دیں گے اور وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. ویسے اب آپ
میڈم ایک بات میں بولتی ہوں نا.
جی بولو.
یہاں پہ جب میں آئی تو پھر مجھے ڈاکٹروں نے کہا, گلگت کے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی ایج بہت چھوٹی ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کا آپریشن بالکل ناکام ہے, تقریباً 50-55 سال کے بعد آپ وہ آپریشن کروا دو, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر آپ جاؤ خان ہاسپٹل کراچی ہے کہیں جاؤ. پھر میں نے گلگت سی ایم حفیظ رحمان اس وقت سے اس کو 1.5 سال پہلے میں نے اس کو ریکویسٹ کیا کہ آپ میرا مطلب علاج کروا دیں کیونکہ میں کیایو بورڈ کے اسٹوڈینٹ ہوں, اس وقت کراپم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ماسٹر کی طلبا ہوں, تو اس وجہ سے میں نے پرائیویٹ فارم جمع کروا کے اس وقت میرا سلپ آنے والا ہے, ورنہ اپنا گھر بھی بیچ کے میں کراچی اے کے یو جاتی تھی. تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو ریکویسٹ کیا تو یہ نون لیگ والوں نے بڑا کریکشن کر کے مجھے سب کچھ اس نے ٹھیک کروا کے تقریباً میرا 20,000 روپے مزید خرچہ کروایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا علاج بھی کروا دیں گے, میں تو بائی روڈ نہیں جا سکتی ہوں, جہاز میں جا سکتی ہوں, سب کچھ انہوں نے کہا, مجھے چلا پھرا کے اس وقت کیا, اس وقت میں بھی سرے میں ہوں, 1 روپیہ کا مطلب علاج کرنے کے لیے میرے پاس کوئی.
اچھا ایسا ہے بلکیس, میں آپ کی بات سمجھ گئی اور مجھے تھوڑا سمجھنے کی مزید ضرورت ہے, کیونکہ مجھے یہ علاج والی بات پوری طرح میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ اس عمر میں کیوں ممکن نہیں, شاید اس میں کہیں کوئی غلطی ہے. تو میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گی اور پھر میں ڈاکٹر صاحب سے خود رابطہ کر کے آپ کی پوری صورت حال بتاؤں گی. بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کے لیے, اور بالکل میں کانٹیکٹ میں رہوں گی آپ سے, ٹھیک ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کہانی اب آپ کی, مطلب اخوت کی کہانی, انجم بشارت ہیں یہ, تو ہم پہلے اپنے سننے والوں کو ان کی کہانی سناتے ہیں, پھر آپ سے پوچھیں گے ان کے بارے میں.
ہم لوگ ایکسپورٹ کوالٹی بناتے تھے, تو رات کو ڈکیتی ہو گئی, وہ مال کیا وہ سارے ہمارے ٹولز وغیرہ بھی لے گئے سب کچھ. جب انسان کا سب کچھ چلا جائے تو سمجھ لے اس کے کیا حالات ہو جاتے ہیں. اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے, ایک بیٹی تھی میری چھوٹی سی. تو اس کے بعد جناب یہ بشارت صاحب جو تھے یہ بہت انہوں نے صدمہ لیا, اور کرائے کا ہمارا مکان تھا, اب ہم اتنے پریشان تھے کچھ کہنے کی حد نہیں. تو یہ بیمار ہو گئے, اور اتنے بیمار ہوئے کہ 7 سال یہ نا بستر پر ہی رہے, اور جس کی وجہ سے میں سلائی وغیرہ مجھے آتی ہے ذرا. تو میں پہلے پروڈکشن مینیجر تھی, شادی سے پہلے ایکسپورٹ کوالٹی بناتے تھے, باہر بھیجتے تھے, تو ظاہر ہے ایک ہنر تھا ہاتھ میں. میں نے بھی چند بچیاں بٹھا کے اور اپنا وقت پاس کیا, اور یقین کریں آپ سوچ نہیں سکتے, اس وقت جب ہم اخوت سے ملے تھے نا تو ہمیں ساری دنیا ہی اندھیری نظر آ رہی تھی, لیکن یہ ایک ایسا چراغ جلا. پھر ہم نے ان سے لیے 25,000 لیے, 25,000 سے ہم نے پھر یہ اپنی مشینیں واپس چھوٹی موٹی لینی شروع کر دی, سیکنڈ ہینڈ خریدی کچھ بنا کے. پھر چلتے ہوئے ہمیں 70,000 تک ہم پہنچ گئے, 70,000 ہمیں اخوت نے دیا, جس کی وجہ سے ہم نے بقایا یہ ورمے شرمے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا مال لیا. اور اتنا ہے کہ اب تھوڑا سا مال لے کے نا اپنا مال بنا کر نا آگے دے دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اب میں بھی محنت کرتی ہوں نیچے, اگر یہاں کام کم ہو تو سلائی کر لیتے ہیں, وہ بھی مشینیں ایک دو میں نے خریدی اوپر نئی مشینیں, اور اگر نیچے ہوتا ہے تو نیچے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کی وجہ سے ایک دو بندوں کی روزی بھی ہمارے ساتھ چلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا بہت اچھا سبق کیا ہے, بچے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ خاتون تھیں انجم بشارت, اور میں دیکھ رہی تھی بڑے یہ لمبا چوڑا کام کر رہی تھیں, خود اپنے ہاتھوں سے یہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کے اس کام میں مدد کر رہی تھیں. تو
جی جی بالکل, یہ لاہور کا ایک علاقہ ہے, ٹاؤن شپ, یہ وہاں رہتی ہیں.
اچھا,
بہت دیر ہو گئی, اب 3-4 سال غالباً میں ان سے نہیں, ان کی فیملی سے ملا, لیکن ان کی بڑی جسے کہتے ہیں کہ دل کو چھو لینے والی کہانی ہے, اور انہوں نے اپنے خاون کا بڑا ساتھ دیا, اور دونوں نے مل کر اثر ہے نا, وہ جو ڈکیتی یا بیماری بتا رہی تھی اس کے بعد یہ پھر سے انہوں نے محنت کی ہے, بڑی بہادر اور جفاکش خاتون ہے یہ.
اچھا, اور ڈاکٹر صاحب, میں نے جو بات مجھے بہت اچھی لگی جب میں آج کئی مہینوں کے بعد میں آپ کی ویب سائٹ پہ دوبارہ گئی, تو جو میں نے بات خاص طور سے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جو آپ نے جو مدد کی 30,000, 40,000, 50,000, کیونکہ اس کی آپ کی ایک لمٹ ہے سلسلے میں قرض دینے کی, تو مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ وہ لوگ, ان لوگوں نے بڑی ترقی کی جن لوگوں کی کہانیاں تھیں, کسی نے ریڑھی لگائی, کوئی سلائی کرنے لگا چھوٹی سی دکان کھول کے. تو اس کا مطلب یہ کہ لوگ کئی دفعہ مجھے کہانی میں یہ لکھتے ہیں کہ بھائی باجی یہ کہ آج کل کی مہنگائی کے دور میں 50,000 سے کیا بنتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید آپ کو نہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ 50,000 اگر آپ صرف اس لیے رکھ لیں اور اسے کچھ, اس کو کہیں انویسٹ نہ کریں تو واقعی کچھ نہیں بنتا, لیکن اصل مقصد تو انویسٹ کرنا ہے نا, اس پیسے کو کسی جگہ کوئی کام شروع کرنا ہے. تو بتائیے کچھ آپ اس بارے میں.
اپنی محنت اور اپنی ہمت بھی ہوتی ہے. اب کل کی بات ہے, یہ میں گیا ادھر ایک اور علاقے میں لاہور کے, تو وہاں پر ایک آدمی ریڈی پہ اس نے وہ لگا کے, تو کنو اور کیلے کافی بڑی ریڈی تھی وہ بیچ رہا تھا, تو میں گزرا تو اس نے بلا لیا, اس نے کہا جی رکیے ذرا, اور پھر اس نے کہا کہ جی میں 1,000 روپے روز کماتا ہوں, اور اس نے کہا کہ یہ اخوت کی مدد سے میں نے 30,000 روپے سے یہ ریڈی لگائی.
اچھا,
اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ آدمی 8-10 گھنٹے بھی نہیں بلکہ 6-7 گھنٹے کام کرتا ہے, 1,000 روپے کما لیتا ہے اور وہ خوش ہے. پیسہ اگر آپ کہیں کہ جی 1,000 روپے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ آدمی کہتا ہے جی میں 1,000 روپے کما لے تو میری اس سے زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ 25-30,000 روپے مہینہ کما لیتا ہے, ریڈی اس کی اپنی ہے, اپنے وقت کا وہ مالک ہے, خوش ہے, اور بچے اس کے اپنے, وہ بھی بچے, اس کی بیوی بھی ایک کام کرتی ہے, تو مل جل کے اچھے خاصے پیسے کما لیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ انسان خود کتنا قناعت پسند ہے اس پہ بھی انحصار ہے, محنت کتنی کرتا ہے, اس کا رزق جو اس کو ملنا ہی ملنا ہے. تو وہ یہ 30-40 ہزار روپوں سے بہت بڑی بڑی کہانیاں بھی ہمارے پاس ہیں کہ کیسے وہ لوگ لینے سے دینے والے بن گئے. تو یہ تو اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے. دنیا کے جتنے بلینئرز ہیں یہ 30-40 ہزار سے ہی شروع ہوئے تھے.
جی ہاں,
کوئی ہزاروں ایسی کہانیاں آپ کو ملیں گی کہ سائیکل سے پہ رکھ کر کپڑے بیچنے والے ٹیکسٹائل ملوں کے مالک بن گئے. تو یہ ایک محنت کی عظمت ہے, یہ اسی طریقے سے ترقی کرتے ہیں لوگ اور آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوچیں گے کہ جی نہیں ہم نے تو بڑے کام سے زندگی کا آغاز کرنا ہے تو بڑا کام تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. پہاڑ کا سفر تو ایک پہلے چھوٹے سے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے.
بالکل صحیح.
تو میں تو ایسی کہانیاں کہ اب آپ کو اس محدود وقت میں کیا سنائیں کہ کس کس طریقے سے لوگوں نے 200 روپے لے کے 6-6 ہزار روپے مہینہ کمایا. تو یہ اس طریقے سے لوگ بڑے بڑے کریٹو ہیں, تو چھوٹے سے کام سے بھی کوئی نہ کوئی اپنے بھی راستہ نکال لیتے ہیں. تو یہ بڑی
جی ناصر وار بھارت کے کنٹرول والے کشمیر سے سن رہے ہیں پروگرام, اشفاق خان بھی. اور اشفاق نے پوچھا ہے کہ کین بچوں کی صحت کا خیال, یہ جو شروع میں ہم نے وقاص کی ویڈیو ڈالی تھی, ان بچوں کی صحت کا خیال بھی آپ لوگ رکھتے ہیں؟ کیونکہ کھانے پینے کا تو آپ نے بتایا, لیکن باقی ان کی جو ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوتی ہیں؟
نہیں, یہ جو وقاص ہے یہ تو مخصوص قسم کے حالات میں رہنے والے لوگ ہیں, خانہ بدوش ہیں, یہ کچھ دیر کے لیے وہاں پر ہیں تو یہ وہاں پہ شاید چلے جائیں. لیکن جتنی دیر کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم ان کو دوپہر کا کھانا اچھا دیتے ہیں جس میں پروٹین کا خیال. پھر ہم کبھی کوئی والنٹیئر ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں, ان کا میڈیکل چیک اپ کر لیتے ہیں, اگر کوئی خدا نہ خاصہ بیماری ہو تو وہ علاج بھی کرتے ہیں. لیکن دیکھیں غربت جو ایک بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہمہ جہت قسم کا ایک مسئلہ ہے. اس میں تعلیم بھی چاہیے, صحت بھی چاہیے, کھانا بھی چاہیے, روزگار بھی چاہیے, چھت بھی چاہیے, پھر ماں باپ, ماحول, بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ بعض اوقات بہت پریشان کن صورتحال ہو جاتی ہے کہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے. اچھا, بچہ جو ہے نا پھر میری ذہنوں میں اس کی تصویر گھوم رہی ہے, اس نے جب کہا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. اب خدا جانے کہ انجینئر بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا,
بن بھی سکتا ہے ڈاکٹر صاحب. حالات دیکھیں کیا ہوتے ہیں, کئی دفعہ ماں باپ بھی دلچسپی نہیں لیتے. سب سے زیادہ بات تو یہ المیہ ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کمانے کے لیے ڈال دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ غربت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایسی کمائی نہیں کرنی چاہیے بچوں سے کہ بچے کچھ بھی نہ کریں صرف کماتے رہیں. اور اب تو اتنے کہانیاں بھی سامنے آتی ہیں کہ ان بچوں کو کس طرح جب ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں اپنے گھروں سے باہر دور لے جا کے شہروں میں, تو کیا کیا مظالم ہوتے ہیں ان بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے. مجھے تو بڑی یعنی ڈراؤنی ابھی بات لگتی ہے کہ بچوں کو ایسے چھوڑا جائے کسی کے بھروسے پر بھی, کسی کے گھر میں بھی.
جی بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کسی بھی بڑی چوراہے سے گزریں, سڑک سے گزریں, تو چھوٹے بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ دراصل کہیں دور کوئی ان کا بیٹھا ہوا ہے, کوئی باپ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے, یا کوئی اور جس کے قبضے میں یہ لوگ ہیں اور یہ ان سے زبردستی یہ بھیک منگوائی جاتی ہے. تو یہ تو بڑے المیہ ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو لیکن الحمدللہ کچھ نہ کچھ حالات بہتر سے بہتر آنے والے ہو رہے ہیں, اور ہمیں تو ہمیشہ امید رہتی ہے کہ نہیں وہ دن ضرور آئے گا جب ہر بچہ اسکول میں ہوگا. پاکستان میں میرا خیال ہے 1 کروڑ کے لگ بھگ بچے ایسے ہیں جو باقاعدگی سے اسکول نہیں جاتے. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے, یہ بچوں کا المیہ نہیں ہے, یہ دراصل نقصان تو پورے سماج کا ہے کہ اگر یہ بچہ پڑھ نہیں پایا تو سماج ایک خوبصورت دین سے محروم رہ جائے گا.
جی ہاں بالکل بالکل, بلکہ اس میں ایک اضافہ ہوگا ایسے لوگوں کی تعداد میں جو کام نہیں کر رہے ہوتے اور جو کوئی مثال نہیں بن رہے ہوتے. اور میں سمجھتی ہوں, ابھی بھی میں یہ کہوں گی, ماں باپ کئی دفعہ خفا ہو جاتے ہیں اس بات سے, لیکن میں سمجھتی ہوں, میں نے بڑے بڑے غربت میں لوگوں کو اپنے بچوں کو پڑھاتے دیکھا ہے اور مصیبتیں اٹھاتے دیکھا ہے. تو ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچے کے لیے سب سے بڑی اس کی محبت یہ ہے کہ اسے کچھ پڑھائیں, یہ نہیں کہ آپ اسے چیزیں خرید کے دے سکیں یا اسے عیش و آرام, لیکن پڑھانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ عاشق حسین خاص خیلی اور نذیر بھٹ صاحبان بھی آپ کو انہوں نے خوش آمدید کہا ہے اور بڑے شوق سے آپ کا پروگرام سن رہے ہیں. ایک کالر تھے ہمارے, ہیں کالر بہت ہی پیارے سے, محب اللہ کھوسوں کا نام ہے, और उन्होंने जब आपकी आवाज़ सुनी एक दिन तो बस उन्होंने अचानक फोन कर दिया। मैं एक झलक उस प्रोग्राम की आपको सुनवाती हूँ।
सर मैं ब्लाइंड हूँ, मेरी कहानी इस प्रोग्राम में पहले नशर हो चुकी है। मैं तकरीबन 2 लाख के खसारे में हूँ। अगर आप, मैं इजी लोड भी कर सकता हूँ और उसके अलावा मैं भैंस बकरियां भी पाल सकता हूँ। अगर आप मेरी मदद करें तो प्लीज अपना नंबर मुझे रब्ते के लिए दें, मैं आपसे कांटेक्ट जरूर करूंगा। अगर आपके अख्तियार में होगा, मैं गलत बात नहीं करता, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो वो ये अच्छी बात है। अगर वो मुमकिन नहीं है तो मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है।
डॉक्टर साहब ये बहुत मुहिम बहुत ही एक अच्छे
साहब, आप बताएं अपना, आपका फोन नंबर बोल दीजिए। कौन से शहर में रहते हैं
ये
आप?
दादू का है गांव बोरोड़ा,
गांव है बोरोड़ा सर,
वहाँ पे रहते हैं।
प्लीज कांटेक्ट मुझे जरूर।
और डॉक्टर साहब आप इनसे कीजिएगा कांटेक्ट। ये दर हकीकत एक बहुत ही अच्छे इज्जत नफ्स रखने वाले और नेक इंसान है, और ये सैलाबों में बाकायदा इन्होंने मदद की थी। तो डॉक्टर साहब याद आया आपको खोसो जो है?
जी खोसो साहब का याद तो आया, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मैं इनके आगे शर्मिंदा ना हो जाऊं।
नहीं 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 नहीं,
ये मुझे याद नहीं।
आपको बिल्कुल शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप, इन्होंने कहा था कि ये वो कोई किस चीज को हैंडल कर सकते हैं, इजी लोड वगैरह, तो इस तरह का कोई काम आपके मदद से इन्होंने शुरू किया था। अब उसके बाद इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कम किया है, तो मुझे लगता है कि शायद अभी मसरूफ होगा, और ये खुशी की बात है अगर ऐसा है तो। लेकिन खोसो अगर आप सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आप बात कर सकते हैं और प्रोग्राम में आके आप हमें बताइए कि क्या हुआ। और बल्कि मैं अपने तमाम सुनने वालों से कहूँगी 0800-77789 अगर आपकी कहानी नशर हुई और डॉक्टर अमजद साकिब से आपका रब्ता हुआ, और ये तो मुझे पता है कि जिस किसी से हुआ उसके लिए कुछ ना कुछ डॉक्टर साहब की तंजीम जो है उसने किया अखुवत ने, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब आपको कौन सी कहानी, मतलब मुझे पता है हजारों कहानियां हैं, कोई एक कहानी सुनाइए जिसका आपके दिल पे बहुत असर हुआ, जो आपको लगता हो कि बस कुछ नहीं हो सकता लेकिन फिर हुआ, कुछ ना कुछ उम्मीद पैदा हुई।
ये आप अपने प्रोग्राम के रेफरेंस से?
नहीं, आपके, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में तो इतनी बड़ी तादाद नहीं है कहानियों की, आपके हैं लाखों कहानी।
मैं एक कहानी जो मैं एक ऐसे, वैसे तो इतनी कहानियां हैं कि हर रोज बीसियों लोगों से मिलते हैं और फिर अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल देता है उनकी मदद का। कई दफा मायूसी होती है, क्या हम करना चाहते हैं, क्या नहीं कर सकते। एक तो है ना, मुझे कभी भी मैं उसको नहीं भूल सकता, अभी वो मेरा दोस्त है, वो पिंडी में रहता है, उसका नाम है सबूर सिद्दीकी।
अच्छा,
तो जो सबूर, उसको सबूर की जो है ना, हमारा भाई है, दोस्त है मेरा, अब तो वो उसकी जो है ना दोनों बाजू भी नहीं है और दोनों टांगे भी नहीं।
अच्छा,
आप देखेंगे उसको बिल्कुल बाजू जो है वो कंधों से नहीं है और टांगे जो है वो फूलों से बिल्कुल नहीं है, टांगे भी नहीं है।
अच्छा,
लेकिन वो इतना बहादुर है, इतना बहादुर है, उसने एक दुकान बनाई हुई है, वहां पर वो टॉफियां और सिगरेट पान इस किस्म की चीजें बेचता है, और सबूर मामू कहते हैं उसके पूरे मोहल्ले के लोग।
अच्छा,
और वो सारा दिन वहां बैठा रहता है, हंसता है, खेलता है। जब ये शुरू शुरू में आया तो इससे मेरा 8-10 साल पहले रब्ता हुआ, तो अंदाजा नहीं था कि ये क्या करेगा, लेकिन फिर इसने कहा कि नहीं अब मैं दुकान बनाऊंगा, आप मुझे दुकान बनाने की मदद दें। फिर कुछ लोगों ने इसकी मदद की और दुकान बन गई। अब वो दुकान पे बैठता है, हंसता है, खेलता है और बिल्कुल बोझ नहीं है। साथ उसका छोटा सा एक कमरा नुमा घर है जिसमें वो अपनी बहन के साथ रहता है और उसके भाई भी वहां पर है। उसकी उसने फिर इधर से ही अपनी एक बहन की शादी भी की और उसको जहेज बनाया, उसने नाकाबले यकीन उसने मेहनत की, खुद माजूर और डिपेंडेंट होने के बावजूद उसने उस दुकान के तवस्त से, वो अपना अभी भी एक बहन उसके पास रहती है, उसकी भी मदद करता है, एक बहन की शादी कर दी है। और वो जब कभी मुझे महीने दो महीने बाद कभी फोन करता है तो आप यकीन करें कि सबसे ज्यादा खुशी इसी के फोन की होती है। इसी दिन अभी मेरी उससे बात हुई कि वो उसका, अब हम मिलजुल के घर बना रहे हैं, क्योंकि उसका घर की छत टूट गई है।
अच्छा।
वो अपनी उसी दुकान में रहता है। तो ये कहानी इस किस्म की है कि हम हर वक्त, हमें कौन सी ऐसी खुशी है जिंदगी की जो नहीं मिली।
बहुत बड़ी बात है,
बैठते हैं, चलते फिरते हैं, हाथ हैं, पांव हैं, आंखें हैं, कान हैं, और ये आप यकीन कीजिए कि मैंने कभी इसके चेहरे पे, इसकी आवाज में इतनी चमचमत और शान और इतना हौसला है कि हैरत होती है कि वो कुछ ना होने के बावजूद जब भी उसे कहा, पूछा कि क्या हाल है, جی اللہ کا شکر ہے، جی اللہ کا شکر ہے. تو یہ کتنا بڑا امتحان، اور اس امتحان میں کتنی خوبصورتی سے یہ سرخرو ہو رہا ہے. تو یہ ایک ناقابل یقین سا شخص ہے. ایسے ہی بہت سارے اور بھی ڈسیبلڈ ہیں. آج کل ہم خواجہ سراؤں کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، تو ان کی زندگی کی کہانیاں وہ بھی ناقابل یقین ہیں. تو یہ تو بس ایک عجیب سا سلسلہ ہے.
اور ان کے ساتھ تو ڈاکٹر صاحب اتنا ظالمانہ سلوک سوسائٹی تو کرتی ہی ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ. میں نے بھی کہی ان کی کہانی ہے کہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں، والدین ان کو بالکل اتنا مارتے پیٹتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی بدسلوکی، ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے باعث سے شرم ہے. حالانکہ اس میں ان بیچاروں کا تو کوئی بھی قصور نہیں ہے. وہ جیسے
کوئی قصور نہیں ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح ہے. ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کا آغاز تو گھر سے ہی ہوتا ہے، اور ماں تو بڑی حد تک مدد کرتی ہے، لیکن والد جو ہیں وہ بعض اوقات، اور بڑے بھائی جو ان کے ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے جو سماج کے دباؤ کے تحت ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں. ہم نے اس وقت ہمارے پاس کوئی 1600 خواجہ سرا پورے ملک سے ہم نے اپنے ساتھ رجسٹر کیے ہوئے ہیں.
اچھا.
اور یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی عمر 50 برس سے زائد ہے.
اچھا.
یہ وہ ہیں جن کے پاس نہ گھر ہے، نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی کھانا پینا، کوئی دوا نہیں کہیں سے ملتی، اور کوئی بس آپ نہ پوچھئے کہ ان کے ساتھ کتنا سرد مہری کا سلوک ہوتا ہے.
ڈاکٹر صاحب میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب میں نے ایک پڑھا تھا، ہم نے اسٹوری وہ کور کی تھی اپنے نیوز میں، کہ ایک بیچارے کو پہلے تو گولی مار دی، اور جب اس کو لے کے گئے تو ڈاکٹرز یہی زخمی حالت میں یہی فیصلہ کرتے رہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کو کوئی طبی امداد نہیں دی. بھائی آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ اس کی کم از کم، اور وہ مر گیا بیچارہ وہیں پر. اس قدر مطلب پتہ نہیں معاشرہ اتنا بے رحم. اچھا مجھے ویسے صبور کی کہانی بہت اچھی لگی، آپ نے یہ کہانی اس پہ کیوں نہیں ڈالی اپنے ویب سائٹ پہ؟ یہ تو بہت ہی پیاری کہانی ہے.
وہ صبور کی کہانی بس وہ ویب سائٹ پہ نہیں ہے. وہ بس کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایسی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی کہانیاں یہ ویب سائٹ پہ ڈال کر کوئی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اس کو ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. وہ کہانی جو ہے نا وہ بس ہمارا دوست ہے، اس کو ہم نے نہیں کبھی اس طرح اس کو نہیں بتایا لوگوں کو. آپ نے کہا تو اچانک مجھے وہ یاد آ گیا.
نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت بڑی بات ہے. بالکل یہ آپ انہیں چھپا چھپا کے بے شک رکھیے. اب میں ان کی کہانی کر کے اور میں ڈالوں گی اپنے سے.
آپ کبھی میں اس کو کہوں وہ آپ کو فون کرے، یا میں آپ کو اس کا فون دوں تو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. اس کی آواز میں اتنی بعض کا تو شوخی اور اتنی گونج ہوتی ہے کہ ہمارے جو ٹوٹے ہوئے حوصلے ہیں وہ پھر سے تازہ اور جوان ہونے لگتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب یہ ایسی ایک کہانی، ایک دفعہ کہانیاں جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت سی ہیں، لیکن ایک صاحب نے ایک دفعہ ایک کہانی بھیجی تھی مجھے، اور خاص طور پہ تاکید کی تھی آپ کے بارے میں کہ یہ کہانی آپ ہی کو سنائی. یہ اکثر لوگ ویسے ہی تاکید کرتے ہیں. ان کا نام مجھے یاد ہے غلام شبیر تھا، اور کشمیر سے انہوں نے کیا تھا. کہانی لمبی ہے تو میں نہیں سنا رہی ان کی، مگر مجھے ان کی ایک بات بڑی یاد ہے، دلچسپ بات تھی، میں بڑی ہنسی تھی. میں نے انہوں نے لکھا تھا کہ جب باجی میری کہانی نشر ہو جائے تو نور جہاں کا گانا بجانا 100 برس کی زندگی میں ایک پل. تو میں نے کہا ان سے کہ غلام شبیر صاحب گانا کیوں؟ کہنے لگے آپ سمجھیے مہمان کے دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے اگر کہانی کے ساتھ ایک گانا بھی بجایا جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو سنوایا تھا وہ گانا، اب آپ کو یاد نہیں لگتا. اس دن بھی ہم لوگ بہت ہنسے تھے اس بات کے اوپر. بہت ہی پیاری کہانی. اور ڈاکٹر صاحب اسی طرح ایک شاہد تھے گلگت میں، تھوڑی سی کہانی کی جھلک سنتے ہیں، بالکل منی سی کیونکہ وقت کم ہے، اور اس کے بعد بتاؤں گی میں آپ کو. ان کی بھی آپ نے کافی مدد کی تھی اور بڑا اچھا ان پہ اثر پڑا.
میں شاہد خان قریشی گلگت کونوداس میں رہتا ہوں. میں ایک نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میری 8 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. جب میں چھوٹا تھا تو سکول جاتا تھا. میں 8th تک پڑھا ہوں. میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں. جب میں 14 سال کا تھا روڈ ایکسیڈنٹ میں میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے معذور ہوا ہوں. میں یہاں سے چلاس میری منگنی تھی ادھر میری مطلب سسرال ادھر ہے ان کے پاس جاتا تھا. میں یہاں سے جیپ پہ گیا تو ادھر ریکارڈ میں میری جیپ بندے چلاتے تھے وہ ایکسیڈنٹ ہو گئی. میرا ریڑھ کا ہڈی شکتا نمبر اوپر سے وہ ٹوٹا ہے. ٹوٹنے کی وجہ سے میں مطلب بالکل اچھل ہوا تھا. تو اسلام آباد میں جا کے آپریشن کرایا. آپریشن کرانے کے بعد ادھر مجھے 15-20 دن رکھا, مجھے مطلب کوئی فرق نہیں پڑا. ان لوگوں نے بولا اس کا ورزش کراؤ. یہاں آگے اگر میں تو ایک ماں ہے, بڈھا باپ ہے, وہ ماں ادھر کڑھائی سلائی کر کے گزارا کرتی تھی. ابھی اس کو برین ٹیومر ہوا ہے, میں اس کا بھی ہیپاٹائٹس سی ہے. تو ہم بہت پریشانی کے عالم میں, بس آپ لوگوں کا پروگرام ہم نے سنا تو بس ہم سے مطلب رہا نہیں گیا ہم نے.
تو ڈاکٹر صاحب یہ شاہد نے کہانی بھیجی تھی, اور مطلب جو انہوں نے ایک نقشہ سا کھینچا تھا, میں تصور کر سکتی ہوں وہاں کی سردیاں, اس میں ایک شخص جو بالکل ہل جل نہیں سکتا. تو پھر ڈاکٹر منظور رائے صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ہی وہ ہمارے, آپ تو خود بھی ان سے واقف ہیں, وہ زمانے میں گلگت میں تھے ڈپٹی کمشنر. تو انہوں نے وہاں پھر جا کے, کیونکہ وہ ان میں ایک بڑی, اور یہ آپ کی آرگنائزیشن کی بات ہے, آپ لوگ چھان بین کرتے ہیں نا, اور یہی صحیح طریقہ ہے. تو انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد ہم نے پھر آپ کو بتایا. تو آپ کی تنظیم نے بھیجا تھا کسی کو ان کی مدد کرنے کے لیے, اور انہوں نے بڑی آپ کے لیے محبت سے شکریہ ادا کیا تھا آپ کے. اچھا میں دو, ایک ہمارے بھائی ہیں ناصر الدین, انہوں نے شکایت کی ہے کہ پیاری باجی, پھر غصے میں پیاری باجی لکھا ہے کہ آپ میرا کوئی بھی میسج نشر نہیں کرتی ہیں. بھائی ناصر کوئی میسج لکھتے ہی نہیں ہیں آپ, تو میں نے آپ کا نام پڑھ دیا. آپ ڈاکٹر صاحب کے لیے اگر کچھ کہنا چاہیں آپ کہیے. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت محبت سے بہت سارے لوگوں نے مبارکباد دی ہے وقاص کی کہانی کی وجہ سے کہ آپ نے اس بچے کی مدد کی. تو اب ہمارے پروگرام میں 3-4 منٹ باقی ہیں. آپ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اتنا آپ اربوں, مطلب یہ میرے دل میں اس کا کوئی, مجھے تو پورا یقین ہے کہ ایسا ہوتا ہی ہے جس کے دل میں نہیں ہوتی, لیکن کبھی ڈر نہیں لگ رہا ہے اتنے اربوں روپے کا آپ کرتے ہیں ڈیلنگ کس طرح, مطلب مجھے یہ بہت بڑی ذمہ داری لگتی ہے, بہت ہی ایک جیسے لگتا ہے کہ مشکل کام ہے کہ اتنے بڑے چیز کو اپنے ذمے لینا اور پھر اسے لوگوں کے لیے استعمال کرنا, پھر یہ دیکھنا کہ وہ جائز مقام پہ پہنچے, کیونکہ ایک طرح سے آپ امانت دار ہیں نا بہت سارے چیزوں کی.
جی جی بالکل بالکل. نہیں دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. یہ ذمہ داری کا بوجھ تو بہت بڑا ہوتا ہے, کئی دفعہ خوف محسوس ہوتا ہے, لیکن 2 چیزیں طاقت دیتی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے, کوئی اپنا اس میں فائدہ نہیں ہے ذاتی کے حوالے سے, معاشی فائدہ کوئی نہیں ہے, کوئی اور اس قسم کی چیز نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حدیث, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے بندوں کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, اللہ اس کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. تو جب اللہ نے خود کہا کہ میں اپنے جو میرے بندوں کے لیے اٹھیں گے ان کے کام میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا, تو پھر اس کے بعد جو خوف ہے وہ کم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو بس یہی 2 چیزیں ہیں کہ ایک یہ ہے کہ انسان کی خدمت کے کام میں کوئی اپنا ذاتی حرص یا لالچ یا طمع نہیں ہونی چاہیے, وہ پھر اس کو حرص جو لالچ ہے وہ اس کو کمزور کرتا ہے. اگر یہ کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو ایک عجیب طرح کی روحانی طاقت اور ایک ہمت رہتی ہے. مشکلات تو آتی ہیں, لیکن وہ مشکلات جسے کہتے ہیں نا, جس طرح سورج کے سامنے سے بادل چند لمحوں کے لیے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے, تو وہ پھر اسی طرح غائب ہو جاتی ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب ہمارے کہانی کاروں کے لیے کوئی پیغام آپ کا, جو ہمارے کہانی
پیغام صرف یہی ہے کہ بس یہی, ایک تو یہ ہے کہ مثبت سوچ رکھیں, پر امید رہیں, خدا پہ یقین رکھیں, اور دوسروں کی مدد کا جذبہ ضرور رکھیں. جو آدمی دوسروں کے لیے سوچتا ہے پوری کائنات اس کے لیے سوچنے لگتی ہے, اور یہ بنیاد ہے. اور پھر یہ ہے کہ سب لوگوں کو ملا کے کام کریں. اب میں اکیلا نہیں ہوں, ہمارے ساتھ ہزاروں ساتھی ہیں اور پھر ہزاروں پاکستانی ہیں, تو یہ سب کی اجتماعی کاوش کا ثمر ہے کہ ہم کچھ تھوڑی سی تبدیلی کا باعث بن سکیں.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. مطلب میری کہانی کی جو بہت ہی پیاری یادیں ہیں ان کو بنانے میں آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو سر فہرست ہیں لوگوں کی دعاؤں میں اور ہر چیزوں میں. تو غلام شبیر صاحب کی آپ کا دل موم کرنے کے لیے 100 برس کی زندگی میں ایک پل میں آپ کو سنوا دیتی ہوں, اور اس کے ساتھ ہی آپ کو خدا حافظ بھی کہتی ہوں. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے
وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چوٹی کی قیادت کے خلاف مقدمات اور سزائیں اور ان کے حامیوں کی طرف سے ہلکا پھلکا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ عوام کو احتساب کے عمل پر خوشی ہے. اور اگر عمران خان حکومت ان حالات میں معیشت کے میدان میں بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہوتی ہے تو ترکی کے رہنما طیب اردوان کی طرح تحریک انصاف بھی ملک میں طویل عرصے تک اقتدار میں رہ سکتی ہے اور ملک میں یک فریقی نظام کی بنیاد پڑ سکتی ہے. اسد حسن نے تجزیہ کاروں پروفیسر ہما بقائی، کالم نگار عمران احمد اور سینئر صحافی فیاض ولانا سے گفتگو کی. ہما بقائی کہہ رہی ہیں،
ایک بات جو انتہا سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ عوام جو ہیں وہ یہ بائی نہیں کر رہے کہ ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. میں نے کل لوگوں کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے دیکھا ہے اور کہا کہ 7 سال کم آئے اور یہ انسٹیٹیوشن کی کمزوری ہے کہ وہی صحیح طور پر کیسز بلڈ کر کے سزا جو سزا ملنی چاہیے تھی اتنی سزا نہیں ملی. یہ سینٹیمنٹ کا اسٹریٹ پر.
تو یہ جو سنگل پارٹی سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں پبلک سینٹیمنٹ حکومت کے ساتھ ہے یا ریاست کے کسی بندوبست کے تحت ہو سکتا ہے امکانات کے اندر؟
دیکھیے، پاکستان میں جسے ہم ڈھکے چھپے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا، یعنی میں اس کا سپورٹ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ صرف اپنے بل پہ یہ نہیں کر رہی، اس کو ماسز کی سپورٹ ہے. اور یہ جو امیروں کی پکڑ دھکڑ یا جو اشرافیہ کی سو کال پولیٹیکل اشرافیہ کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، اس سے لوگ ناراض نہیں ہیں، اس کو لوگ مکافات عمل کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو باتیں اس وقت جی آئی ٹی کی رپورٹ میں آ رہی ہیں نا، سندھ میں تو بچے بچے کو پتہ ہے نا. سندھ میں اگر آپ جا کے بلاول بہاؤ دیکھ لیجیے، وہاں پہ ارد گرد جس طرح کے لوگ، جو وہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے، یہ باتیں جو ہم سنتے تھے اب وہ جی آئی ٹی رپورٹ میں فارملی کھل کر میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو دیکھیے، یہ بات تو بالکل طے ہے کہ لوٹ مار تو اتم درجے تک ہوئی ہے، لیکن ابھی تک سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اس کو نہ کوئی پکڑ سکتا ہے نہ ان کو کیسے کردار تک پہنچا سکتا ہے. تو یہ جو ٹوٹا پھوٹا کیسے کردار تک پہنچے ہیں نا، اس سے عوام الناس خوش ہیں. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ سینٹیمنٹ آن دا اسٹریٹ از ناٹ پرو دی وکٹمائز پولیٹیشین، سو ٹو سے. لوگ کہتے ہیں عمران خان کچھ بھی ہے، چور نہیں.
عمران احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، اور فیاض ولانا صاحب، انہوں نے ہمیں ٹورانٹو کینیڈا سے جوائن کیا ہے. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہما بقائی صاحب نے ایک اینگل اٹھایا، پہلے بھی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوگی، عوام کا اعتماد لے گی، تو یہ ممکن ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے رہے.
اگر خان صاحب سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں تو ان کی حکومت بننے میں اور اس کو لانگ ٹرم چلنے میں، ترکی ماڈل بنانے میں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، میرے خیال سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. لیکن جو ہم حقائق اس وقت دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ، ہمیں اس کے مطابق حالات کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ کیا جو احتساب ہو رہا ہے، کیا یہ واقعی احتساب ہے؟ کیا یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے؟ کیا ایسا پہلے نہیں ہوتا رہا؟ کیا کرپشن کے خلاف جو احتساب کے نعرے ہیں پہلے نہیں لگتے رہے، حکومتیں نہیں گرائی گئیں؟ بے شک ہم خان صاحب کے اوپر ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن خان صاحب جس سسٹم کے اندر ہیں، جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں، اب دیکھیں کہاں کہاں کمپرومائز نہیں کر رہے خان صاحب. اگر ہم نیوٹرلی اس کا انالیسس کریں تو خان صاحب بہت سی جگہوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں.
ولانا صاحب کو بھی آن بورڈ لوں، آپ کو احتساب سے عمل، احتساب کے اس عمل سے کچھ نکلتا ہوا نظر آتا ہے؟ کسی اعتبار سے یہ مختلف ہے یا بالکل اس کا انجام بھی اسی ایک سمجھوتے، کسی سمجھوتے یا کمپرومائز کے اوپر ہوگا؟
عمران خان اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت کلیئر کٹ احتساب کی طرف جا رہے ہیں، ان کا نعرہ ہی وہی تھا. اور خوشائند بات یہ ہے کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جو عدلیہ ہے ہماری، اور جو ہماری پاکستان آرمی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ دونوں ہولی سولی ہول ہارٹیڈلی ان کے ساتھ ہیں اس معاملے پہ، اور اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں.
اگر یہ چیزیں، یہ پورا ڈسکورس درست ہوتا ہے، تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے، کچھ شاید اکانومی اگر ٹریک پہ آ جاتی ہے، سو کیا ٹرکش ماڈل کی طرح پاکستان کے اندر کوئی ایک پارٹی طویل عرصہ اقتدار کر سکتی ہے, اقتدار میں رہ سکتی ہے؟
ایک پارٹی طویل عرصے تک اقتدار میں تو رہ سکتی ہے, اس کی تو گنجائش ہے اگر یہ پارٹی اپنے منشور سے انصاف کرے تو. انڈورسمنٹ کارکردگی کی بنیاد پر ہونی چاہیے, اور کارکردگی کی بنیاد پہ اگر پی ٹی آئی اگلے 10-20-30 سال بھی حکومت کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی کوئی ڈکٹیٹرشپ لے آئیں, نہیں, دس از ناٹ پاسبل, یہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان اگلے 10-20-30 سال بھی رہ سکتے ہیں اگر وہ کارکردگی دکھائیں, اگر وہ یو ٹرن تھوڑے سے کم کریں اور تھوڑا سا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کریں.
اسد حسن, وائس آف امریکہ,